الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا بڑا ہی فضل اور احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہی سے رمضان شریف میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تراویح میں قرآن شریف کی سنت ادا کرنے کی توفیق دی، تلاوت اور تسبیحات کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم میں سے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کی سعادت بھی عطا فرمائی. ان سب پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان شریف میں بہت سے گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق دی، اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ جتنا شکر ادا کریں گے اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق ہوگی. اور جو شخص رمضان شریف کا مہینہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ، روزے اور تراویح ادا کرنے کے ساتھ اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ گزارے، تو حدیث شریف میں اس کے لیے یہ بشارت آئی ہے، یہ فضیلت آئی ہے کہ اس کا آنے والا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ. اب ہمیں چاہیے کہ یہ آنے والا سال جو شروع ہو چکا ہے، اس میں ہمیں سلامتی کیسے حاصل ہو. رمضان شریف تو الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ نہ کچھ اعمال صالحہ کی اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہو گئی، تو حسب وعدہ اب یہ آنے والے سلام کی سلامتی اور عافیت ہمیں کیسے نصیب ہو، تو اس کے لیے ایک تو دعا کی ضرورت ہے کہ ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اللہ تعالیٰ سخی ہیں، غنی ہیں اور سب سے بڑے داتا ہیں، کہ ان کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہذا جب یہ ہے تو انہی سے مانگے جنہوں نے رمضان عطا فرمایا، رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، انہی سے یہ بھی مانگے کہ یا اللہ اب رمضان شریف کے بعد جو آپ کے حبیب نے خوشخبری دی ہے کہ اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا یہ نعمت بھی عطا فرما دیجیے. جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا, بس مانگنے والا ہونا چاہیے. ان کی عطا اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہمارے مانگنے میں ہے. تو دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے آئندہ سال کے بلکہ پوری آئندہ آنے والی زندگی کی عافیت مانگے, سلامتی مانگے, اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے, اور دعا کے ساتھ کچھ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں عطا فرمایا ہے, جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, وہ کسی نہ کسی درجے میں آئندہ سال ہماری زندگی کا حصہ رہنا چاہیے. جو کچھ ہم نے رمضان شریف میں کیا ہے وہ رمضان شریف کے بعد بھی کرتے رہیں, اس مقدار میں نہ صحیح جس مقدار میں ہم رمضان شریف میں کر رہے تھے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی درجہ, کوئی نہ کوئی حصہ باقی رہنا چاہیے. آج میں ان باتوں کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ہمیں تازہ ہو جائے اور ہم ان باتوں کو سن کر آئندہ کے لیے ان کو اپنا معمول بنائیں. اور یہ عظیم الشان بشارت عافیت و سلامتی کی ہم حاصل کر سکیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں جو لوگ بھی نیک تھے, دیندار تھے اور رمضان شریف کی قدر کرنے والے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کر رہے تھے. اگر رمضان شریف سے پہلے کسی نماز میں کوتاہی ہو بھی رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے دور کر لی. مردوں نے مسجدوں کے اندر تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کا خاص اہتمام کیا, نیک خواتین نے گھروں کے اندر اول وقت میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا. یہ عمل اب بھی باقی رکھنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سلامتی ملے, عافیت ملے, راحت ملے, کامیابی ملے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے, تو بس یہ پہلا عمل یہ ہے جو فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے. نماز فرض ہے, جماعت واجب ہے مردوں پر, تو اس میں کوئی کمزوری نہ آنے پائے. پانچوں نمازیں با جماعت مردوں کے لیے چاہیے کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں, جیسے رمضان شریف میں کر رہے تھے. سارے کام چھاڑ کر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور کمی نہیں کی, اب اس سے زیادہ کوشش کریں کہ اس میں کمی نہ آئے, کوتاہی نہ آئے. نہ ملازمت کی وجہ سے اس میں کمی آئے, نہ کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے اس میں کوئی کمی آئے, نہ تجارت کی وجہ سے اس میں کوئی کمی آئے. یعنی ہماری دکان, ہماری دکانداری, کاروبار اور تجارت, اس میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہ بنے. نوکری اور ملازمت کی پابندی بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. ایسی زراعت اور کوئی عہدہ منصب, چاہے صدر وزیر اعظم ہی ہو, چاہے گورنر ہو, اور چاہے کسی اور دوسرے عہدے اور منصب پر فائز ہو, لیکن نماز میں وہ رکاوٹ نہ بنے. بس تمام نمازیں مرد حضرات با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں, تاکہ فرض بھی ادا ہو, واجب بھی ادا ہو, اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں تو مستحب بھی ادا ہو, اور اس کی پابندی کریں. جب اس کی پابندی کریں گے تو پھر رمضان شریف کی جو سلامتی ہے وہ رمضان شریف کے بعد بھی انشاءاللہ نصیب رہے گی. اور ایک بات نماز کے سلسلے میں اور عرض کر دوں, جو میں رمضان سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے, اور نماز میں سب سے زیادہ اہم خشوع خضوع ہے. جلدی جلدی لشٹم پشٹم الٹی سیدھی نماز پڑھنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے نا اسے چھوڑیں. نہایت ہی آرام اور اطمینان سے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. خشوع تو یہ ہے کہ نماز میں دل لگائے رکھیں چاہے لگے نہ لگے, اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز میں لگاتے رہیں اول تا آخر. دل میں سکون رہنا چاہیے, اطمینان رہنا چاہیے, اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اول تا آخر اپنا دھیان بھی نماز میں لگاتے رہیں چاہے لگے یا نہ لگے. تفصیل میں عرض کر چکا ہوں. خضوع اس کا نام ہے کہ نماز کی ادائیگی میں تعدیل ارکان کا خاص خیال رکھیں, یعنی نماز کے ارکان کے ادا کرنے میں بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت اول تا آخر برقرار رہے. دور سے دیکھ کر یہ نہ پتہ چلے کہ جلدی جلدی کر رہا ہے, بلکہ یہ محسوس ہو کہ وہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ بالکل واضح سی بات ہے, بس خشوع خضوع سے نماز پڑھیں. جب خشوع خضوع سے اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو نماز میں 52 سنتیں سب ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ. انہیں تو نہ جانے کتنی سنتیں ہماری رہ جائیں گی. بس ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو, ایک سنت چھوڑنے کی کمی کا, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی بزرگ کے ایک مرید تھے اور ان بزرگ نے ان کو یہ سمجھایا ہوا تھا اور یہ تعلیم دی ہوئی تھی کہ نماز خشوع خضوع سے سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے. تو ان مرید کو اپنے شیخ کی بات پر اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی اور وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے بہت دل لگا کر نماز پڑھی اور بہت دھیان اور توجہ سے نماز ادا کی, آرام اور اطمینان سے نماز پڑھی. تو ان کے دل میں آیا کہ آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے بڑے خشوع خضوع سے آرام اور سکون سے نماز پڑھی ہے, لہذا دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے میری نماز خواب میں دکھا دے کہ یہ جو میں نے پڑھی نماز کیسی ہے. انہوں نے دعا کی, دعا قبول ہو گئی. جب وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے, کپڑے بھی نہایت خوبصورت اور بالکل صحیح سلے ہوئے ہیں, جسم بھی اس کا بالکل جیسے ایک حسین عورت کا ہونا چاہیے اسی طرح سے ہے, کسی قسم کے اس کے حسن و جمال میں کمی نہیں ہے, لباس پوشاک میں کوئی خلل نہیں ہے, ہر لحاظ سے وہ عورت بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے, لیکن آنکھوں سے اندھی ہے. بس اتنا دیکھا. جب نیند سے بیدار ہوئے تو خواب یاد تھا ان کو, لیکن کوئی تعبیر ان کے سمجھ میں نہ آئی. وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور عرض کیا, حضرت کل میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اور اپنی جان میں بہت اچھی طرح میں نے ان کو پڑھا تھا, اور حضرت میں نے دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو میری نماز خواب میں دکھا دیجیے کیسی ہے, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری نماز کیسی ہے, تاکہ آئندہ بھی میں اسی طرح یا اس سے بھی اچھے طریقے سے نماز پڑھوں. تو حضرت نماز تو نظر آئی نہیں, ایک عورت نظر آئی اور وہ ایسی تھی اور ویسی تھی, ساری خوبیاں انہوں نے بیان کی مگر حضرت آنکھوں سے وہ اندھی تھی. یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی کیوں اندھی کیوں تھی, وہ ہر چیز اس کی حسین اور خوبصورت ہے لیکن آنکھوں سے اندھی. تو شیخ نے فوراً کہا, تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوں گی. جی حضرت. تمہاری خلاف سنت ہے, ایک سنت چھوڑ دی تو تمہاری نماز اندھی ہوئی. وہ عورت جو تھی وہ نماز کی مثال تھی, اور اس کے حسن و جمال میں اس کے لباس پوشاک میں کوئی کمی نہ تھی, بس یہ تھی کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تو ایک سنت رہ گئی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. کہا تھا تو میں نے تو اس لیے آنکھیں بند کی تھی تاکہ میرا دل لگے, آنکھ کھول کے پڑھوں تو میرا دل ادھر ادھر بھیگ جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں, تو میں نے آنکھ بند کر کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تو میں بے شک, لیکن بھائی آنکھیں کھول کے پڑھنا سنت ہے چاہے 1000 وسوسے آ جائیں. چاہے کتنے خیالات آ جائیں لیکن آنکھ کھول کے پڑھنا سنت اور آنکھ بند کر کے پڑھنا جائز مگر خلاف سنت. تو دیکھو اتنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے, تو ہم اپنی نماز کا اس خیال کریں, ایک تو پابندی کریں کہ نہ ملازمت کی وجہ سے, نہ تجارت کی وجہ سے, نہ ملازمت عہدے اور منصب کی وجہ سے, نہ دوست احباب کی ملاقات کی وجہ سے, نہ تقریبات کی وجہ سے, نہ تفریحات کی وجہ سے نماز کا ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے, جماعت ہماری فوت نہیں ہونی چاہیے, تمام نمازیں با جماعت ادا ہونی چاہیے, اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلے صف میں ہو تو نور والا نور, اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ آرام اور اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ بلا نوا قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے. جیسے رمضان شریف میں ہم کتنی کثرت سے الحمدللہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے, جو لوگ سال بھر میں کبھی قرآن شریف کھول کر نہیں دیکھتے وہ بھی رمضان شریف میں کھول لیتے, وہ جو روزانہ پڑھتے ہیں وہ دس گنا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ, اور ایسے بھی ماشاءاللہ نوجوان تھے جو روزانہ ایک قرآن شریف ختم کر رہے تھے, اور ایسے تو بہت تھے جو روز دو دن میں قرآن شریف ختم کر رہے تھے, 15 پارے روزانہ, اور 10 پارے روزانہ پڑھنے والے تو بہت ہی زیادہ تھے. تو کہاں روزانہ کون پڑھتا ہے اتنے سے پارے, مگر رمضان شریف کی برکت سے الحمدللہ رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا اہتمام رہا. تو یہ اہتمام اتنا نہ صحیح لیکن ادنا درجے میں رمضان شریف کے بعد بھی روزانہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرے. بہتر تو یہ کہ صبح صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد کرے یا اشراق کے وقت کرے یا چاش کے وقت پڑھے, نہیں تو شام ظہر میں شام میں کرے, لیکن روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ رمضان شریف کا خاص تحفہ ہے یہ, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف سمیت چاروں کتابیں یعنی تورات زبور انجیل قرآن کریم لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضانی میں اتاری ہیں, اور جو صحیفے چھوٹے کتابچوں کو کہتے ہیں, صحیفہ چھوٹے کتابچوں کو کہتے ہیں جو متعدد پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, اور وہ 17 یا 19 یا 21 ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اپنے پیغمبروں پر. وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکام دیے گئے تھے, وہ بھی رمضان میں اترے. اس سے معلوم ہوا قرآن شریف کا رمضان شریف سے خصوصی تعلق ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضور سے قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے رمضان شریف میں تشریف لاتے تھے, اور وہ حضور کو قرآن شریف سناتے تھے, حضور انہوں قرآن شریف سناتے تھے. یہ بھی رمضان میں ہوتا تھا, رمضان سے پہلے نہیں ہوتا تھا, رمضان کے بعد نہیں ہوتا تھا. اسی لیے تراویح کے اندر رمضان شریف میں ایک قرآن شریف پڑھنا یا سننا سنت ہے. تو قرآن شریف کا رمضان شریف سے خاص جوڑ ہے, اس لیے آپ مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا میں لاکھوں قرآن شریف ختم ہوتے ہیں, لاکھوں. سارے سال میں اتنے قرآن شریف نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں جتنے رمضان شریف میں پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. جب اتنا اس کا گہرا تعلق ہے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے جو افضل الذکر ہونے میں, جس کے افضل الذکر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر افضل الذکر کو ہم کیوں چھوڑیں, رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی پڑھتے رہیں, اور اس کے جو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں وہ سب ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم اس کے پڑھیں گے, کل سمجھیں گے, پرسوں عمل کریں گے, تو یہ ہمارے لیے آخرت میں بہترین سفارش کرنے والا بنے گا, اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنے گا. نہ جانے کتنے فضائل ہیں اس کے. یا تو رو رانا بلا نغا قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیں, اور ساتھ ساتھ جو مشہور صورتیں ہیں ان کا بھی معمول ہونا چاہیے, جیسے یاسین شریف ہے صبح شام پڑھیں, سورہ دخان ہے رات میں پڑھیں, سورہ حمیم سجدہ ہے وہ رات کو پڑھیں, مشہور سورت ہے سورہ ملک اس کو رات میں پڑھیں. کہ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے, یہ اسے منجیہ کہتے ہیں کہ عذاب اس کا پڑھنے والا قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں قبر کے اندر عذاب نہ ہو, تو یہ صورت معمول بنا لیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنائیں تو جادو سے, آسیب سے, نظر سے, ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے اور تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت رہے گی, اور کیا چاہیے. میں کریں گے جب ہی تو ہوگا نا, اب ہم کریں کچھ نہیں, ہائے ہائے کریں کہ جی نظر لگ گئی, جادو ہو گیا, آسیب چمٹ گیا, یہ مصیبت آ گئی, وہ پریشانی آ گئی, تو بھائی علاج تو موجود ہے. ہماری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مثال سناتا ہوں, جو تھانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی کو, ایک بدو جو ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے, زارو قطار رو رہا ہے. تو اسے دیکھ کر کے بڑا ترس آیا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی بیچارے کو, کیا صدمہ پیش آ گیا جو اس زارو قطار رو رہا ہے. مجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اس نے یہ میرا کتا مر گیا. یہ ہمارا محافظ و نگران تھا, سفر و حضر میں ہمارے سامان کی حفاظت کرتا تھا, آج یہ مر گیا, مر رہا ہے, سانس لے رہا ہے, تو اس کی جدائی پر, اس کے مرنے پر مجھے صدمہ ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے کیوں مر رہا ہے, یہ کیوں مر رہا ہے, یہ کیا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے, اسے کھانے کو نہیں ملا تو بیچارہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مرنے والا ہے. تو جب کوئی آدمی سنتا ہے تو ضرورت دیکھتا ہے نا, تو ضرور اس نے دیکھا بھائی شاید کوئی کھانے کی چیز مجھے نظر آ جائے تو میں کتے کو دے دوں تاکہ یہ بیچارہ مرنے سے بچ جائے. تو جیسے ایک بوری جو ہے روٹیوں سے بھری ہوئی تھی, سوکھی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی, وہ بدو کے پاس تھی. تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اتنی ساری روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے اور جناب اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ لاؤ ایک روٹی بھگو کر کے اسے دے دوں کتے کو تاکہ بیچارہ یہ کھا لے, اس کی جان بچ جائے. جس نے کہ کمبخت یہ روٹیاں تیرے پاس اتنی ساری ہیں, ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ ایک روٹی بھگو کر کے اور اس کتے کو سامنے ڈال دے تاکہ وہ تو بھوک میں کچھ بھی ڈالو کھائے گا. نہیں یہ بات مت کرو بھائی, روٹیوں پہ تو پیسے خرچ ہوئے, آنسو میں کیا خرچہ ہے, آنسو بہانے میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے, روٹی تو بھائی پیسوں سے آئی ہے, مہنگائی بہت ہے, اس لیے میں نے روٹی نہیں دی, آنسو بہا رہا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہائے ہائے تو کرتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہے. تو عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا, یہاں تو عمل کی ضرورت ہے. لہذا قرآن شریف کی تلاوت کا وہی معمول بنائیں, جب جا کے فائدہ ہوگا. جادو آسیب سے بچنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے کا اور دم کرنے کا معمول بنائیں. اب معمول تو بنائے نہیں, جس کو دیکھو وہ کہہ رہا ہے بھائی میری دکان بند کر دی, میری نوکری بند کر دی, ہمارے بچوں کے رشتے بند کر دیے, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا اور جادو ہو گیا اور کسی پہ آسیب, کسی پہ کچھ ہے کچھ نہیں, خالی خیال ہی خیال ہے. تو بھائی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہوگا, چاروں کل پڑھنے کا معمول ہوگا, فجر میں, مغرب میں, رات کو سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھ کے دم کرو, باقی نمازوں میں ایک ایک مرتبہ دم کرو, پھر دیکھو نہ جادو نہ آسیب نہ نظر نہ کچھ. تو خالی اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے وہ بدو رو رہا تھا اپنے کتے کے مرنے پر, اس کے بھائی آنسو بہانے پہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا, ایسے ہی ہمارے آیا کرنے پہ تو کوئی خرچ نہیں ہو رہا بھائی. اگر واقعتاً ہمیں تکلیف ہے اور ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو معمول بنائیں. تو ایک یہ کہ جو مشہور صورتیں ہیں صبح شام کی, وہ بھی قرآن شریف پڑھنے کے حکم میں, کیونکہ وہ قرآن شریف ہی کی صورتیں ہیں اور آیتیں, ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں, پھر دیکھیں کیسی حفاظت ہوتی ہے انشاءاللہ. پھر نہ جادو نہ سیب نہ ٹونا نہ کچھ, عافیت ہی عافیت, سلامتی سلامتی. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں. اس کی بھی ہمارے اندر بے حد کمی ہے. یہاں بھی ایک رونا بہت زیادہ ہے. ہر آدمی بے سکونی کا رونا روتا ہے, ہر آدمی بے چینی بے قراری کا رونا روتا ہے کہ سکون نہیں ہے, آرام نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, آپس میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہے, نااتفاقی ہے, اور کہیں بھی کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں, پہننے کی ساری چیزیں موجود ہیں, سارا گھر بھرا ہوا ہے, سکون سے خالی ہے, سکون سے خالی ہے. 100 میں سے 99 آدمیوں سے آپ ملیں گے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی پریشانیاں سنائیں گے کہ سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. یہ عام حالت ہے مسلمانوں کی. وجہ یہ کہ جو سکون کا نسخہ ہے وہ موجود ہے, استعمال میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے, تطمئن قلوبہم اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور بغیر کسی شرط کے عطا کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے, بس وہ ہمارے معمول میں نہیں ہے, اس لیے ہم بے سکونی بے قراری کا شکار ہیں اور طالب سکون ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے, راحت ملے, عافیت ملے, عزت ملے. بھائی نسخہ تو ہے, کوئی استعمال تو کرے. اب ہم استعمال نہ کریں تو ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے. لہذا ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا معمول بنائیں. اس لیے چاروں سلسلوں کے اکابر جب ان کے یہاں کوئی ان کے حلقے میں داخل ہوتا ہے اور ان سے اصلاحی تعلق یا بیعت کا تعلق قائم کرتا ہے, پہلے اللہ کا ذکر بتلاتے ہیں. توبہ کرانے کے بعد پہلا کام ان کا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں کہ تم ذکر اللہ اتنی تعداد میں اتنی مقدار میں کیا کرو. اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو کہ مسنون کہلاتے ہیں, جس میں کسی سے بیعت ہونا, اصلاحی تعلق قائم کرنا بھی ضروری نہیں. وہ ہر مسلمان کو براہ راست حضور کی تعلیم کے مطابق اپنانے چاہیے. اور وہ یہ کہ 5 تسبیحات صبح, 5 تسبیحات شام پڑھنے کا ہمیشہ کا معمول بنائیں. ایک استغفار کی تسبیح, ایک درود شریف کی تسبیح, ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح, اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح. اگر 14 کلمے کی تسبیح پڑھیں تو نور اللہ نور, تو یہ 6 تسبیح ہو جائیں گے. کیونکہ تیسرے کلمے کے 2 حصے کرنے میں آسانی رہتی ہے, سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تک 1 تسبیح, پھر لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم کے الگ 1 تسبیح. تو اس طرح 6 تسبیح ہو جاتی ہے, ورنہ 5 تسبیح ہیں. یہ ان کے اتنے فضائل ہیں کہ یہ وقت بیان کرنے کا تو نہیں ہے, لیکن ہیں بڑے فضائل والے. سب سے بڑا فائدہ قلبی اطمینان ہے, قلبی سکون ہے جو ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ تسبیحات صبح شام پڑھیں, ناغہ نہیں کریں. ہمارا حال یہ کہ آج سنا اور 1 دن کیا 2 دن کیا پھر سنو گے, ایسے تھوڑی فائدہ ہوتا ہے. وٹامن کھانے ہیں تو پابندی سے کھانے ہیں, تب تو فائدہ ہوگا. 1 دن کھا کے 10 دن ناغہ کر لیا تو وٹامن کیا کرے گا. ایسی یہ روحانی انرجی ہے یہ, اور یہ سکون کی پڑیا ہے. اس کے پابندی کرنے سے قلب کے اندر سکون آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں, بد اخلاقیاں دور ہوتی ہیں. اتنے فوائد ہیں اس کے, اور ان سب کے نتیجے میں سکون انسان کے دل میں آ جاتا ہے. وہ اس شعر کا مزداق بنتا ہے, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ختم ہو جاتے ہیں آدمی کے. ہمارے فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے عصائے موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے میدان کے اندر ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں ڈال کر کے لوگوں کے نظروں پر جادو کر کے سانپ بچھو بنا کر دکھائے, اور اتنے سانپ بچھو بنے اور بنے ہوئے نظر آئے کہ سب لوگ کے خوف کے مارے ہوش اڑ گئے. اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا, اس نے ساری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے اور لاٹھیاں جو سانپ محسوس ہو رہے تھے ساری نکل لیے, سب ختم نکل کر کے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر عصائے موسیٰ کی طرح ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق عصائے موسیٰ کی طرح ہے, تقوی عصائے موسیٰ کی طرح ہے کہ اگر کوئی ان کو اختیار کر لے تو دنیا کے سارے سانپ بچھو ختم ہو جاتے ہیں. تو کریں نا جبھی تو فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. لہذا پابندی کریں, پابندی کا اہتمام کریں. گرمی ہو, سردی ہو, برسات ہو, بس ہمارا معمول ناغا نہ ہو الا ماشاء اللہ. ایمرجنسی سب جگہ مسلسل ہوتی ہے, ایمرجنسی میں کم کر لیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے صبح کا معمول رہے گا شام کو کرو, شام کو تسبیحات ڈبل پڑھو, شام کا رہ گیا تو صبح ڈبل پڑھو. ہمیشہ تو ایمرجنسی نہیں رہتی, ہمیشہ تو مشغولیت نہیں رہتی. جب نہیں رہتی تو بس دوسرے وقت میں اس کی قضا کرو. یہ تو ہے صبح شام کی. اور یہ کہ ہم وقت ذکر وہ تین میں سے ایک کسی ایک کو اختیار کر لیں, یا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرے, یا افضل الذکر ہے, یا درود شریف کثرت سے پڑھتے رہے, ہر وقت چلتے پھرتے زبان پہ درود شریف رکھیں, یا قرآن شریف کی تلاوت. اگر کوئی پکا حافظ ہو تو ہر وقت قرآن شریف پڑھتا رہے, تو چلتے پھرتے قرآن شریف پڑھتا رہے. تینوں افضل الذکر ہیں, یہ تینوں میں سے جس کو جو مناسب لگے اور آسان لگے وہ اختیار کر لے. ایسی مسنون دعائیں, یہ بھی ذکر اللہ کا ایک اہم حصہ ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا, دسترخوان اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا, اور کلی کرنے کے بعد دعا کرنا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا, نکلنے کے بعد دعا پڑھنا, گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا, گھر میں آنے کی دعا کرنا, بازار میں جانے کی دعا پڑھنا, اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھنا, مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا, کپڑے پہننے سے پہلے دعا کرنا, کپڑے اتارنے کے بعد دعا کرنا, سونے سے پہلے دعا کرنا, اٹھنے کے بعد دعا کرنا. کہاں مسنون دعائیں نہیں ہیں. اور یہ 40 مسنون دعائیں مشہور ہیں, بس وہ یاد ہو جائیں تو اکثر ہمیں اکثر موقعوں کی دعائیں ان شاء اللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گی. یہ بھی ذکر اللہ کا اہم حصہ ہے اور بڑا مبارک حصہ ہے کہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اور آپ کی سنت سے ثابت ہے. لہذا ان کو پڑھنے کا معمول ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے, آفات و بلیات سے, مصائب سے, نقصانات سے, بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. ایسی مبارک یہ دعائیں ہیں اور ایسا مبارک یہ ذکر ہے. بس جو کرے وہ پائے, نہ کرے تو بھائی مارو. تو ذکر اللہ کثرت سے کرے. جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو بڑے اس کے فوائد نظر آئیں گے آپ کو دھیرے 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 دھیرے, اور دل میں سکون آئے گا, جو سب سے ساری نعمتوں کا سردار ہے. عافیت نصیب ہوگی ان شاء اللہ تعالی. تو تین عمل میں نے بتا دیے بھائی, ایک تو نماز کی پابندی, دوسرے تلاوت کی پابندی, تیسرے ذکر اللہ کی پابندی. باقی چند اعمال اور بھی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.